السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الغسل 254. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم کتاب الغسل پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے کتاب الوضو ہم نے پڑھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ کیا تھا، کتنا پانی آپ استعمال کرتے تھے. آج تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے اتنا پانی استعمال کرنا، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ کم سے کم پانی استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس پانی آ ہی رہا ہو تو ہم کتنا بھی اس کو بہاتے رہیں. جیسے کہ ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جنابت کا غسل اور عام غسل میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جنابت کے غسل میں جو رسول اکرم سے ثابت ہے، مسنون جنابت کا غسل، اس میں وضو ہے، اور نارمل غسل میں آپ کے لیے وضو شرط نہیں ہے یا وضو ضروری نہیں، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. یا جنابت کا غسل جو ہوتا ہے، اس میں یعنی پورے بدن پر پانی بہانا اور اس کو گیلا کرنا ضروری ہے اور نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ عام غسل میں نیت ضروری نہیں ہے. اور جمعہ کا جو غسل ہوتا ہے وہ مسنون بھی ہے اور مستحب بھی ہے، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں اس میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں، جو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے. ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے روایت کی، ابو اسحاق سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے جبیر بن مطعم نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا. یعنی ایکچولی تین مرتبہ اس لیے ہے، یعنی یہ نہ سوچے کہ صرف تین مرتبہ ہی ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال پوری طرح سے اندر تک پانی نہ پہنچا ہو، تو آپ کو زیادہ ہی دفعہ آپ ڈال سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ غسل میں سر کی اسکن تر ہونا چاہیے، یعنی جو آپ کا سر کا وہ پارٹ ہے جو اسکن کہلاتا ہے، وہ گیلا ہونا چاہیے. تو جب رسول اکرم کے سامنے لوگوں نے غسل کا یا غسل جنابت کا ذکر کیا، تو آپ نے پھر یہ، یعنی ابو نعیم جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے غسل کے بارے میں، تو تب انہوں نے یہ حدیث سنائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نیچے کی جو دو حدیثیں ہیں وہ آپ لوگ پڑھ لیں. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے بال زیادہ ہیں تو کیا ہم زیادہ پانی لے سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ رسول اکرم کے بال تم سے زیادہ تھے. اور جنابت کے غسل میں مسنون طریقے میں یہی ثابت کہ کم سے کم تین دفعہ تو سر پہ ڈالنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بال گیلے نہ ہو تو پھر زیادہ دفعہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اس بیان میں کہ صرف ایک مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا جائے تو کافی ہوگا. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے عامش کے واسطے سے، اور انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، اور انہوں نے قریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. آپ نے فرمایا کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، تو آپ نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے. یعنی غسل میں ایک ہی بار سارے بدن پر پانی ڈالنا کافی ہے. یعنی یہ حدیث دراصل یہ ذکر کر رہی ہے کہ پورے بدن پر اگر آپ ایک دفعہ پانی ڈال دیتے ہیں تو کافی ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. لیکن اب یہ آپ پر ڈپینڈ ہے، آپ کو لگتا ہے کس کی، کیونکہ کس کسی کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہماری صفائی نہیں ہوئی ہوگی تو لہٰذا وہ ڈبل بھی ڈالتے ہیں. اس بارے میں کہ جس نے ہلاب سے یا خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہو گیا. محمد بن مسلم نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم دحاق بن مخلد نے بیان کیا، حنزلہ بن نبی سفیان سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو ہلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے. ہلاب ایک برتن بھی ہوتا ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ کونٹنی کا دودھ سما سکے، تو آپ کو برتن پانی سے پور کر کے منگاتے اور اس سے غسل فرماتے، یا اس سے خوشبو رکھنے کا برتن بھی مراد لیا گیا ہے، یعنی جس میں خوشبو رکھی جاتی ہے. یعنی کبھی آپ محض برتن منگاتے یا کبھی خوشبو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرتے ہوئے خوشبو لگانا یہ بھی جائز اور درست ہے، بلکہ رسول اکرم سے ثابت ہے. تو خوشبو لگانا، ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہیں لوٹاتے تھے، اور خوشبو کا تحفہ آپ نے پسند کیا، اور خوشبو ویسے بھی بہت سبھی کو پسند ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہلاب ہے کچھ اسپیشل سیڈس ہوتے ہیں جس کا عرق نکالا جاتا ہے، جب عرب لوگ غسل سے پہلے لگایا کرتے تھے، جیسے آج کل جیسے صابن ہے یا جو لکوڈ سوپ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں سمجھیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، آپ دیکھیں غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، ہم سے ان کے والد سے کہا کہ ہم سے عامش نے اور کہا ہم سے سالم نے قریب کے واسطے سے، اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ہم سے میمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا لیکن آپ نے اسے پانی کو خوش نہیں کیا۔ سیم حدیث ریپیٹ ہو رہی لیکن کہیں کہیں ایک یا دو جملے زیادہ ہیں، ایکسٹرا ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیں جو وضو کا حدت ہے کہ عام غسل میں اور جنابت کے غسل میں کیا فرق ہے، تو وضو کا فرق ہے، کیونکہ وضو میں ہم کیا کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ضروری ہوئی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جیسے رسول اکرم نے جو مسنون غسل کیا تھا، جس میں آپ نے وضو کیا تھا، اس کے بعد آپ نے وہ وضو سے ہی نماز پڑھائی، تو لہٰذا یہ مسنون ہوا۔ اور تولیے کے بارے میں جہاں تک رسول اکرم کا تعلق ہے، کبھی آپ نے تولیہ یعنی ٹاول لیا بھی جسم صاف کرنے کے لیے، کبھی نہیں بھی لیا، دونوں طریقے جائز اور درست ہیں۔ تو معلوم ہے کہ وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ اور ابن قیم نے فرمایا کہ وضو کے بعد اعضاء کے پہنچنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی، بلکہ صحیح حدیث یہ ثابت ہے کہ غسل کے بعد آپ نے رومال واپس کر دیا، لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹاول سے صاف کرنا صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس بارے میں کہ گندگی پاک کرنے کے بعد ہاتھ مٹی سے ملنا تاکہ وہ خوب صاف ہو جائیں، سیم اوپر والی حدیث ہے، صرف عنوان آپ یاد رکھ لیجئے، میمونہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، کیونکہ آپ نے کیا کیا تھا کہ یعنی یا تو آپ جب واش روم سے واپس آتے تھے، رفع حاجت سے واپس آتے، یا آپ نے جب جنابت کا غسل کیا اور اپنے پرائیویٹ پارٹ دھوئے، تو اس کے بعد آپ نے مٹی پر ہاتھ مل کر ہاتھ دھوئے تھے۔ تو جو اینٹی جرمز جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایسی جگہ ہاتھ لگایا جائے جہاں گندگی نکلتی ہو، خارج ہوتی ہو، تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے سوپ سے دھونا ضروری ہے جس سے آپ کے ہاتھ سے جراثیم نکل جائیں۔ اچھا، ایک اور خاص بات یاد رکھیں کہ امام بخاری جب بھی کوئی حدیث ریپیٹ کرتے ہیں تو مختلف سند سے لاتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک خاصیت ہے۔ ابھی یہ میمونہ رضی اللہ عنہ والی حدیث آپ دیکھیں کتنی بار ریپیٹ ہو رہی ہے، میمونہ رضی اللہ عنہ والی حدیث، لیکن ہر بار سند الگ الگ ہے۔ کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے اپنے ہاتھ جبکہ جنابت کے سوا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی؟ ابن عمر اور برا بن عازب نے ہاتھ دھونے سے پہلے غسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، اور ابن عمر اور ابن عباس اس پانی سے غسل میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے جس میں غسل جنابت کا پانی ٹپک کر گر گیا ہو۔ تو امام بخاری کا یہاں یہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی نجاست نہ ہو اور ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دیے تو پانی نجس نہ ہوگا، کیونکہ جنابت نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اور ابن عمر کے اس اثر کو سعید بن منصور نے، برا بن عازب کے اثر کو ابن ابی شیبہ نے نکالا ہے، ان میں جنابت کا ذکر نہیں ہے، مگر امام بخاری نے جنابت کو حدث پر قیاس کیا ہے کیونکہ دونوں حکمی نجاست ہیں۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں تھا، یہ بغیر حالت جنابت کے رہا ہو، اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو جب تک ہاتھ پر نجاست نہیں لگی تھی آپ کی، تو وہ پانی پاک ہی ہوگا، صاف ہی ہوگا، اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ تو بعض صحابہ اکرام اپنے ہاتھ بغیر دھوئے پانی میں ڈال دیتے، حالانکہ وہ جنبی ہوتے، یہ اسی حالت میں کہ ان کے ہاتھوں پر ظاہر میں کوئی نجاست نہ لگی ہوتی تھی۔ تو یہ جواز ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ ایکچولی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ پانی کے بارے میں اتنی بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جو پینے کا پانی بس وہی نہانے کے لیے استعمال کریں گے کہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ بعض وقت ہر دفعہ یا ہر جگہ آپ کو اتنا صاف کہیں پانی مل نہیں سکتا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ہم سے افلح بن حمید نے، اور ان سے قاسم اور وہ عائشہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے، یعنی کبھی میرا ہاتھ اور کبھی آپ کا ہاتھ، کبھی دونوں ہاتھ مل جاتے تھے، جیسے کہ دوسری حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو غسل کے دوران اگر ہاتھ پانی میں چلا جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ اور نیچے والی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ تو یہ دونوں حادث لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ دھو لینا چاہیے بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ کسی نے نہیں بھی دھویا، نجاست نہ لگی ہو اور وہ پانی میں چلا جائے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، پانی گندا یا نجس نہیں ہوگا۔ یہ دو حدیثیں چھوڑ دیجئے، سیم وہی والی حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 265 دیکھیے، اس شخص سے متعلق جس نے غسل میں اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرایا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ والی ہی حدیث ہے، لیکن اس میں شروع میں ایک جملہ اور تھوڑا سا ایڈ ہے، اس لیے ہم شروع کا حصہ دیکھیں گے کہ وہ کہتی کہ میں نے رسول اکرم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا، آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا۔ سلیمان یا عامش کہتے کہ مجھے یاد نہیں راوی نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا نہیں، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رکھ دیا۔ پھر سیم وہی حدیث ہے، اسی کے پتہ چلتا ہے کہ غسل کے دوران ایون پردہ کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں دونوں تینوں چیزیں ثابت ہیں، ہسبینڈ وائف ساتھ میں غسل کر سکتے ہیں، یہ بھی پتہ چلا۔ دوسری بات یہ کہ اگر غسل کر رہے ہوں تو پردہ کر دینا چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز کی اوٹ یا آڑ ہو۔ تو آداب غسل یہ ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر پہلے خوب اچھی طرح سے استنجا کر لیا جائے۔ اس بیان میں کہ غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے، فصل مطلب تھوڑا سا دونوں میں وقفہ دینا جائز ہے کیا، بریک دینا جائز ہے کیا؟ ابن عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کردہ اعضاء کے خشک ہونے کے بعد دھویا۔ عبداللہ بن عمر کا اثر ہے، یعنی ان کا عمل تھا، اور اس کو امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں روایت کیا ہے۔ اچھا، کتاب الام آپ لوگ جانتے ہوں گے، شاید سنائی ہوگا کبھی نہ کبھی، کہ سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی تمام اصول کے بارے میں، کہ جیسے اصول التفسیر ہے، اصول الحدیث ہے، یا اصول الفقہ ہے۔ ویسے تو احادیث کے بارے میں پہلے سے رول بنا لیے گئے تھے، جیسے سب سے پہلے جو چین کا یعنی شروعات ابن شہاب زہری نے کی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، اور صحابہ نے ایک رول بنا لیا تھا، اس کے بعد اسی کو سب لوگ فالو کرتے رہے گے۔ یعنی پہلے پوچھیں گے یا قسم لیں گے کہ ہاں آپ نے واقعہ میں سنا تھا فلاں فلاں سے، تو تبھی ہم سے حدیث بیان کرو۔ تو میرے حالی جو کتاب الام ہے، یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی اصول پر، اور وہ امام شافعی نے لکھی تھی الحمدللہ۔ ہمارے تمام ہی علماء بہت قابل ہیں، لیکن جس نے جو کام کیا ہم کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہر بات میں ہم کو کھینچ تان کر کسی اور کو ان کی جگہ نہیں لانا چاہیے۔ تو کتاب الام میں امام شافعی نے اس اثر کو روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بازار میں وضو کیا، پھر ایک جنازے میں بلائے گئے، تو وہاں آپ نے موضوع پر مسا کیا اور جنازے کی نماز پڑھی۔ حافظ نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور امام بخاری کا یہ مطلب ہے ہاں اس کو لانے کے لیے کہ غسل اور وضو میں موالات واجب نہیں ہے، یعنی کنٹینیوسلی کرنا ضروری نہیں، اگر کسی اتفاق سے تھوڑا سا بریک آ جائے تو وضو برقرار رہے گا۔ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، اور انہوں نے کہا ہم سے عامش نے سالم بن ابی زیاد کے واسطے سے، اور انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، اور وہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے۔ اب یہاں سیم وہی حدیث ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو جس کی امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا کہ وضو کی طرح وضو کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں پیر نہیں دھوئے، اور سب سے نیچے کیا ہے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو یہاں امام بخاری نے اس حدیث سے یہ دلیل نکالی ہے کہ پہلے وضو میں آپ نے پورے ٹو تھرڈ اعضاء دھو لیے تھے، صرف پیر نہیں دھوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد آپ نے پھر پیر دھوئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا ڈیلے کیا جا سکتا ہے، لیکن واللہ عالم، الگ الگ اس میں اوپینین ہے الگ الگ علماء کے، لیکن امام بخاری کا اوپینین یہ ہے کہ اگر تھوڑا، جیسے مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے، اب آپ نے آدھا وضو کر لیا، اور ہو سکتا کہ ایمرجنسی سچویشن پیش آ گئی کہ بچہ گر پڑا، اس کو اٹھانا پڑا، یا بچے نے کچھ کر دیا، سمجھیے جو بھی کچھ ایکس وائی زیڈ، جو بھی آپ کو ایسی سچویشن آتی ہے جو کہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، اچانک آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس میں فصل کر لیتے ہیں، وقفہ دے دیتے ہیں، اور بعد میں جا کر آپ اسی وضو کو کنٹینیو کر لیتے ہیں تو ہو جائے گا وضو۔ یہ امام بخاری کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرے علماء کا اوپینین کیا ہے کچھ لوگوں کا، کہ آپ کنٹینیوسلی وضو کریں، اگر آپ بیچ میں وقفہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ سے پھر پورا وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں امام بخاری نے اس حدیث سے نکالا ہے کہ وضو میں موالات واجب، یعنی کنٹینیوسلی، یہاں تک کہ آپ نے سارا وضو کر لیا مگر پاؤں نہیں دھوئے، یہاں تک کہ آپ غسل سے فارغ ہوئے پھر آپ نے پیر دھوئے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ تھوڑا وقفہ لیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کنٹینیوسلی وضو کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا اعضاء رہ گئے تھے اور کون سے نہیں رہے تھے۔ اگلی حدیث چھوڑ دیجیے، اس کے نیچے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 268۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے معاذ بن ہشام نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد قتادہ کے واسطے سے کہا، ہم سے انس بن مالک نے کہ رسول اکرم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور 11 یہ 11 بیویاں تھیں۔ میں نے انس سے پوچھا کہ رسول اکرم اس کی طاقت رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے، اور سعید نے کہا کہ قطادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا ہے. بتانا مقصد یہ جیسے کہ اوپر کا عنوان تھا, اوپر کا عنوان دیکھ لیجیے. آپ دیکھیں حدیث میں سارے ہی عنوانات آپ دیکھا کریں, جس نے جمع کیا اور پھر دوبارہ کیا, اور جس نے اپنی کئی بیویوں سے ہم بستر ہو کر ایک ہی غسل کیا تو اس کا بیان, تو یہ بھی جائز ہے. اس بارے میں کہ مزید کا دھونا اور اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے, ہم سب الولید نے بیان کیا, کہا ہم سے زائدہ نے ابو حسین کے واسطے سے سنا, ابو عبد الرحمن سے سنا, حضرت علی سے. آپ نے فرمایا کہ مجھے مزید بکثرت آتی تھی, چونکہ میرے گھر میں رسول اکرم کی صاحبزادی یعنی فاطمہ ان کے نکاح میں تھی, اس لیے میں نے کسی اور سے یعنی مقداد بن اسود سے رسول اکرم سے سوال پوچھنے لگایا. انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو لے, یعنی یہی کافی ہے. مزید خارج ہونے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے, غسل نہیں. ٹھیک ہے, اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر اب بھی باقی رہا. ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا, کہا ہم سے ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے, وہ اپنے والد سے, کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان سے ابن عمر کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی, پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کو پہلے خوشبو لگائی گئی تھی جسم پر, لیکن غسل کے بعد بھی اس کی خوشبو کا اثر آپ کے جسم مبارک پر باقی تھا. تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلی, ایک تو شوہر بیوی کے تعلق کے وقت بھی خوشبو لگانا سنت سے ثابت ہے, اور یہ کہ اگر آپ احرام پہن رہے ہوں لیکن احرام پہننے سے پہلے غسل سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی تھی جسم پر, اس کا اثر باقی ہے یا خوشبو آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں نبی کریم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ آپ دیکھیں اتنی احتیاط برتتے ہیں, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کل ہمارا سورہ مائدہ میں وہی تھا اصل میں, کہ سوال برائے سوال نہ کریں یا بال کی کھال نکالنے والے. ایک اور حدیث پر کہ مارے گئے بال کی کھال نکالنے والے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جرگنز بھی نہیں یوز کرنا یا نیویا جو لکوڈ کریم ہوتا ہے, جو بھی ایسا موئسچرائزنگ کریم جو کہ ظاہر سی بات ہے آپ جب سفر میں ہوتے ہیں اور اگر ہوائیں بہت ہوں, سردی کا موسم ہو تو ہاتھ اور پیر بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں اسکن, یا بعض اوقات تو کھردری ہو جاتی ہے اسکن, ہے نا, اس میں چیزیں کپڑے بھی اٹکتے ہیں. تو حج کے دوران یہ تمام ایسے موئسچرائزنگ کریم یا جو بھی نیویا وغیرہ ہے یا ویسلین لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ اتنا اس کو ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ لے لیتے ہیں اور اتنی شدت پسندی اختیار کرتے ہیں کہ خوشبو بالکل بھی نہ لگائیں. آپ دیکھیں خوشبو سے مراد یہ کہ اسپیشل انسان جب کہیں تیار ہو کر جاتے تو اپنے آپ کو بنا سنوار کر جاتے ہیں, تو وہ بنانا سنوارنا نہیں ہے, لیکن ضرورت کے تحت تو آپ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں نا جو ضرورت والی چیزیں ہیں, اور اگر اس میں خوشبو ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے کسی بھی چیز کو کوئی اس طرح سے نہیں لینا چاہیے, ہم اپنے دین کے مزاج کو ہم سمجھیں, یعنی شریعت کے جو مقاصد شریعہ کر کے ایک بہت امام شاطبی اور بہت سے اسکالرس نے کتاب لکھی ہے, اس پر بہت ہی اہم کتاب ہے. اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ شریعت کے مقصد کو سمجھیں, آپ کے مقصد کیا ہے شریعت کا. اس میں یعنی مصالح مرسلہ جو کہتے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کی باتیں ہیں اس میں شریعت میں, کہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے, کم سے کم انہیں قلت تکلیف ہے اس میں ایک جملہ اصول اس کا, کہ کم سے کم تکلیف دی جائے لوگوں کو, مشقت نہ کرنی پڑے ان کو, دفع مشقت ہے دفع حرج ہے الحمدللہ. تو یہ ہمارا دین ہے. تو یہاں عائشہ صدیقہ والی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا جائز ہے. ابھی تک ہم میمونہ رضی اللہ عنہ والی حدیثیں بار بار پڑھ رہے تھے, یہاں عائشہ والی ایک بار پڑھ لیتے ہیں. ہم سے عبدان نے بیان کر انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ نے بیان کر انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے, اور انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے, پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے, اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے یعنی پوری طرح سے ویٹ ہو گیا ہے گیلا ہو گیا ہے, تو تین مرتبہ اس پر پانی بہاتے, پھر تمام بدن کا غسل کرتے. تو اسی کا پتہ چلا کہ پہلے اس جگہ کو جہاں پر پانی پہنچنے کا اندیشہ کم رہتا ہے تو وہاں پر پہلے ہاتھوں کی جڑوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کو تر کرتے تھے, بعد میں پانی بہاتے تھے اس پر سے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ بھی ثابت ہے کہ ہم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے اور ہم دونوں سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنابت کے غسل میں انگلیاں بھگو کر بالوں کی جڑوں میں خلال کرنا چاہیے, اور جب یقین ہو جائے کہ سر اور داڑھی کے بال اور اندر کا چمڑا بھیگ گئے ہیں تب بالوں پر پانی بہائے, اور یہ خلال بھی آداب غسل میں سے ہے. امام مالک کے نزدیک تو بلکہ واجب ہے, اور جمہور کے نزدیک سنت ہے خلال کرنا. اس کے بارے میں جس نے جنابت میں وضو کیا پھر اپنے تمام بدن کو دھویا لیکن وضو کے اعضاء کو دوبارہ نہیں دھویا, اور یہ بھی وہی حدیث ہے, صرف آپ عنوان یاد رکھیں کہ غسل کے پہلے وضو کر لیا تھا تو غسل کے بعد اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. یہ اتنا جملہ آپ یاد رکھیں اس عنوان کے تحت کہ غسل سے پہلے وضو کر لیا تھا تو غسل کے بعد اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ ٹچ نہ کیا ہو تو. باب جب کوئی شخص مسجد میں ہو اور اسے یاد آئے کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے تو اسی طرح نکل جائے اور تیمم نہ کرے. بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ. ہم سے عبداللہ بن محمد مسلمی نے بیان کیا, کہا ہم سے عثمان بن عمر نے, کہا ہم کو یونس نے خبر دی زہری کے واسطے سے, وہ ابو سلمہ سے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں. لوگ کھڑے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے. جب آپ مسلح پر کھڑے ہو چکے تو یاد آئے کہ آپ جنبی ہیں, بس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے. پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سب سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی. عثمان بن عمر سے اس روایت کے مطابق ہے کہ عبدالعالی نے معمر سے, ایک اور روایت ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں امام بخاری نے یہاں پر حدیث لائے ہیں اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز کو کتنا مشکل بنا لیتے ہیں. یہاں پر اقامت بھی ہو چکی تھی, نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی تھی, لیکن رسول اکرم مسجد سے باہر نکل کر گئے. یہ آگے بھی حدیث آئے گی, وہاں پر امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ ایون اگر جماعت کھڑی ہو, یعنی اقامت پڑھی جا چکی ہو اور کسی کو مجبوری کے تحت مسجد سے نکلنا ہو تو وہ نکل سکتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں کیا ہے کہ جس نے اذان سن لی مسجد میں, اب وہ مسجد سے اذان کے بعد نہیں نکل سکتا, اس کو نماز پڑھ کر ہی جانا ہے. تو وہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ عام لوگوں کے لیے. لیکن اگر کسی شخص کو ایسی کوئی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے, کوئی ایمرجنسی سچویشن پیش آ جاتی ہے, تو وہ جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کتاب الاذان میں بھی دیکھیں گے. اور جیسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, کوئی فیملی گئی تھی مسجد نبوی عمرہ کرنے کے بعد, وہ لوگ مسجد نبوی پہنچے مدینہ, اور وہاں پر ابھی وہ فجر کی اذان ہوئی تھی, لیکن اذان ہوئی اور وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکے کہ بس ڈرائیور نے کہا کہ میں اپنی بس نکال رہا ہوں, جا رہا ہوں. تو وہ لوگ بغیر نماز پڑھے فوراً وہاں سے نکلے اور بس میں آ کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, بس میں نماز پڑھی ہو سکتا. اب ساتھ میں چونکہ کچھ لوگ انڈیا سے آئے ہوئے بھی تھے, تو ان کو اتنا قلق, وہ ہمیشہ سمجھتے رہے کہ بہت بڑے گناہ کا کام ہو گیا, اور اس پر وہ اتنا ہمیشہ ہی قلق کرتے تھے بہت زیادہ کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا, کتنا بڑا گناہ ہو گیا. بار بار وہ اس بات کو کہتے رہتے تھے. اب دیکھیں یہ حدیث پڑھ کر کیا لگ رہا ہے کہ نکلا جا سکتا ہے اقامت ہونے کے بعد بھی مسجد سے. ٹھیک ہے, سچویشن کیا تھی؟ رسول اکرم بھول گئے تھے کہ وہ حالت جنابت میں ہے اور انہوں نے غسل نہیں کیا تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ اس سے ایک ثابت ہو گیا, نہیں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ امت کے لیے آسانی ہو گئی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی بعض اوقات بھول ہو جاتی ہے, اور سبحان اللہ اسے بھی پتہ چلے کہ جنبی مسجد میں آ سکتا ہے. تو جب جنبی مسجد میں آ سکتا ہے تو جو حیض والی حالت ہے وہ تو عورت کے لیے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, جبکہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنا منع ہے. اور حالت حیض ویسی حالت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, جنابت کی حالت آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ دیکھیں کسی بھی چیز میں کوئی بہت شدت پسندی نہیں اختیار کرنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے دین میں بہت لچک ہے, بہت نرمی ہے اور بہت لینینسی ہے اصل میں حالات کے لحاظ سے. وہی سب کے لیے بس ایک ہی لکڑی سے ہانکنا یا ایک ہی یونیفارم سب کو پہنا دینا نہیں ہے. ہر ایک کی اس کی استطاعت, اس کی حالت, اس کے سچویشن کے لحاظ سے اس پر وہ رولس اپلائی کیے جائیں گے. تو مجبوری تھی نا ان کی, تو رسول اکرم واپس چلے گئے اور پھر غسل کر کے واپس آئے. ہاں, جو شخص تکبر کی بنا پر یا اللہ کی نافرمانی کی بنا پر ایسا کرتے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گناہگار ہو گئی. اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں برہنا ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا, اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے. حدیث نمبر 278 دیکھیے, اس سے پہلے اثر ہے. اور بحث بن حکیم نے اپنے والد سے, انہوں نے بحث کے دادا معاویہ بن ہیلہ سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے, اس سے حیا کی جائے. پوری حدیث یوں ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کن شرمگاہوں پر تصرف کریں اور کن سے بچیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف تمہاری بیوی اور لونڈی تمہارے لیے حلال ہے. میں نے کہا جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو کیا بغیر لباس کے غسل کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ابن ابی لیلہ نے اکیلے بھی برہنہ ہو کر نہانا ناجائز کہا ہے. امام بخاری نے ان کا رد کیا اور بتایا کہ یہ جائز ہے مگر سطر ڈھانپ کر نہانا افضل ہے. حدیث میں موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام کا نہانا مذکور ہے. ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا, انہوں نے معمر سے, انہوں نے حمام بن منبے سے, اور انہوں نے ابو ہریرہ سے, اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بغیر لباس کے اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا, لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردے سے غسل فرماتے. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانی ہے یعنی رکاوٹ ہے کہ آپ کے خصیے بڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا, اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے. آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے, اے پتھر میرا کپڑا دے. اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بغیر لباس کے دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے. ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ بغیر لباس کے تنہا نہایا جا سکتا ہے, لیکن افضل کیا ہے کہ 70 ڈھانپ کر نہایا جائے. لیکن امام بخاری نے یہاں ثابت کیا ہے کہ بغیر کپڑوں کے بھی آپ اکیلے ہیں اور پردے میں ہیں, یعنی آپ اوٹ ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں کیا تھا, ہر ایک کے پاس یعنی اس طرح سے واش رومس نہیں ہوتے تھے, غسل خانے نہیں ہوتے تھے, یا پھر ایک لائن سے غسل خانے بنے ہوتے تھے جہاں پانی کا انتظام ہوتا تھا اور بیچ میں کوئی پردہ یا اوٹ یا آڑ نہیں ہوتی تھی. تو اب ایک دوسرے کو لوگ دیکھ سکتے تھے, اس سے 70 کے ساتھ نہاتے تھے, 70 کو ڈھانپ کر نہاتے تھے. لیکن اکیلے غسل خانے میں آپ ہیں تو بغیر 70 کے بھی نہا سکتے ہیں, اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ اوٹ یا آڑ ہو پردے کی, یا پھر کچھ آپ چیز کو ڈھانپ لیں, کیونکہ ہمارے پاس تو بہت مسائل ہیں, بہت سے سوالات جو آتے رہتے ہیں کہ اکثر خواتین کے, کہ پہلے وہ ایک لباس پہن کر نہاتی ہیں, کیونکہ کہتی کہ جو جنابت کی حالت میں جو لباس پہنا تھا تو اس سے تو نہا نہیں سکتے, پھر تو وہ خود ناپاک لباس ہے تو اس میں غسل کیسے ہوں گا. تو ایک غسل کرنے کے لیے ایک لباس الگ سے پہنتی ہیں, پھر اس میں وہ نہاتی ہیں, پھر اس کو مطلب بہت مشکل کام ہے. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے, پھر ساتھ میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اسی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام بغیر کپڑوں کے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے, اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا, اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں تیری بزرگی کی قسم, لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے؟ اور پھر اس حدیث کو کسی اور نے بھی نقل کیا ہے کہ جبکہ ایوب علیہ السلام بغیر کپڑوں کے غسل کر رہے تھے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ نہایا جا سکتا ہے بغیر کپڑوں کے بھی, لیکن تنہائی میں, یعنی پردہ آپ یعنی پورا واش روم بنا ہوا ہو اور چیزیں کور ہو, اور اس میں بھی اگر آپ کوئی 70 کو ڈھانپ کر نہاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, افضل ہے, لیکن ویسے بھی نہایا جا سکتا ہے. اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے, ہم سے عبداللہ بن مسلم قانبی نے روایت کی, انہوں نے امام مالک سے, انہوں نے عمر بن عبیداللہ کے مولا ابو نذر سے کہ ام ہانی بن تیبی طالب کے مولا ابو مرہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ام ہانی بن تیبی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ام ہانی ہوں. اس سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی لوگ موجود ہو گھر میں تو پھر پردہ کر لینا چاہیے, یعنی کوئی چیز کی اوٹ یا آڑ ہونی چاہیے. تو یہ غسل کے احکام تھے کہ غسل کیسے کیا جائے. اب تھوڑا بریک لیتے ہیں. کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صرف دل میں نیت کافی ہے, یعنی زبان سے کوئی نیت نہیں ہے نہ کوئی دعا ہے. جیسے کہ وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک مگ پر کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو تو دعا یاد بھی نہیں رہتی تھی, کتنی شرم آتی ہوگی نا. وہ مگ لے جایا جاتا تھا پانی سے بھر کر کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی پڑھنے والے کے پاس, پھر وہ اس پر غسل جنابت کی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے, پھر وہ پانی لا کر پانی میں ملایا جاتا تھا اور پھر اس سے غسل کرتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. پتہ نہیں ہم کو یعنی کیوں علم نہیں تھا, یعنی میں نے جو لوگوں سے سنتے آئی ہوں میں وہ میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں. کتنا آپ دیکھیں شادی سے پہلے لڑکی کو اس طرح کی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے, دونوں ہسبینڈ وائف کو, اور صحیح طریقہ بتانا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, غسل کا طریقہ بتانا چاہیے, ایون ہسبینڈ وائف کا تعلق کس طرح سے قائم ہو وہ بھی بتانا چاہیے, ورنہ اس میں بھی گناہ کی بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. تو بہرحال علم بہت ضروری ہے. غسل دونوں طرح سے جائز ہے, بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں, کھڑے رہ کر بھی کر سکتے ہیں, اور کیونکہ انبیاء سے بھی ثابت ہے, کیونکہ جب یہ لوگ باہر جیسے کوئی ندی تھی یا کوئی پونڈ تھا اس میں نہاتے تھے تو کھڑے رہ کر ہی غسل کرتے تھے. تو کھڑے رہ کر غسل کرنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن بیٹھ کر غسل کرنا, کچھ علماء کہتے ہیں کہ بیٹھ کر غسل کرنا افضل ہی ہے, یہ پسندیدہ ہے, لیکن ایسا یعنی حدیث یا صحابہ کے اثر سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. کھڑے بھی رہ کر کیا جا سکتا ہے, بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کرنا زیادہ بہتر ہے, افضل ہے. اس بیان میں کہ جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، اور انہوں نے ام المومنین ام سلمہ سے. آپ نے فرمایا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ابو طلحہ کی عورت، یعنی جو بیوی تھی، رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالی حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اپنی منی کا وہ پانی دیکھ لے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایکچولی وہی والی بات ہوتی ہے کہ یہ والی حدیث دوسری جگہ سے بھی ثابت ہے، جس میں ام سلمہ اس وقت بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ہی آ کر ام سلیم نے یہ سوال کیا تھا. تو ام سلمہ نے اپنا کپڑا منہ میں دبا لیا شرم کی وجہ سے، کہا کہ یا رسول اللہ، کی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ ماں کی شکل پر کیوں ہوتا؟ تو احتلام ویٹ ڈریم کو کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہی ہیں، آپ لوگوں نے طہارہ کے مسائل پڑھے ہوں گے، یعنی نیند میں یہ محسوس کرنا کہ ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اور جب اٹھے تو جب اگر تری دیکھے، یعنی گیلا پن دیکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسچارج ہوا ہے کچھ، تو اس کا مطلب ہے غسل واجب ہو گیا، چاہے وہ مرد کو ہو یا عورت کو ہو، تو احتلام پر غسل واجب ہے. اسپیشلی یہ لڑکوں کو ان کی جو یعنی جب ٹین ایج ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی بس رات میں محسوس ہوتا ہے اور وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے. تو اس سے بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اسپیشلی بوائز کو، کیونکہ ورنہ غسل کے بغیر پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ احتلام پر بھی غسل واجب ہے. تو صدی سے معلوم ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مرد کا سا حکم ہے کہ جاگنے پر منی کی تری اگر کپڑے پر یا جسم پر دیکھے تو ضرور غسل کرے، اور اگر تری نہ پائے، یعنی ڈسچارج نہ دیکھے، تو پھر غسل واجب نہیں ہے. اور جو ام سلیم ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ بہت ہی بولڈ لیڈی تھی، ماشاءاللہ اسلام قبول کیا، اپنے بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا. ابو طلحہ نے رشتہ دیا نکاح کا تو کہنے لگی کہ میں مشرک سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں، تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا. بہت ہمت والی خاتون تھی، بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو اپنے شوہر کے آنے پر ان کو ڈیتھ کا بتایا بھی نہیں، پہلے سکون سے صبر سے کام لیا، اور بعد میں جب ان کے شوہر تمام تھکان سے فارغ ہو گئے، کھانا وانا کھا لیا، تب جا کر کہیں بیٹے کا بتایا. تو سبحان اللہ، کہا جاتا کہ یہ بہت زیادہ بولڈ تھی اور بہت رسول اکرم سے بہت زیادہ ان کی اتباع اطاعت کرنے والی، محبت کرنے والی. انہوں نے ہی رسول اکرم پسینہ تش شیشی میں جمع کر کے رکھا تھا اپنے پاس. رسول اکرم نے اسپیشل ان کو جا کر ان کے گھر پر نماز پڑھائی تھی. تو ان کی بہت ساری خصوصیات ہم کو ملتی ہیں. پھر آپ دیکھیں اسلام میں، ہمارے دین میں ایسی خواتین بھی تھیں کہ جو اس طرح سے سوال پوچھتے ہوئے شرماتی نہیں تھیں، لیکن انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی حق کہتے ہوئے نہیں شرماتا. تو صحیح بات پوچھ لینا چاہیے، ہمارے پر پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے، بلا وجہ کی شرم حیا کی وجہ سے پوچھتے ہی نہیں یہ بات، اور وہ چیزیں آ نہیں رہی ہوتی ہیں، معلومات نہیں ہوتی ہے، سب غلط سلط کرتے چلے جاتے ہیں پوری زندگی بھر. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور مسلمان ناپاک نہیں ہے، حدیث 283. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، کہا ہم سے حمید طویل نے، اور کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے ابو رافع کے واسطے سے. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے. ابو ہریرہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا. تو رسول اکرم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا یا ہاتھ ملانا برا جانا. آپ نے شرط میں سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا. دیکھیں یہی حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ کیوں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں قرآن پڑھنا یا ذکر اذکار کرنا جائز ہے، زبانی کم از کم. اور اسی لیے یہی حدیث سے دلیل لی جاتی ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، تو حالت حیض بھی ایک ٹرم یعنی ایسی حالت ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی لیے یہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ حالت حیض میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. تو مومن نجس نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، کھایا بھی جا سکتا ہے، ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے. اس کی جو نجاست ہے وہ عارضی ہے، اور یہ ایک طرح سے حکم ہی ہے جو غسل سے ختم ہو جاتی ہے. تو امام بخاری نے حدیث سے نکالا کہ جنبی کا پسینہ بھی پاک ہے، کیونکہ جب بدن پاک ہے تو بدن سے نکلنے والا پسینہ بھی پاک ہوگا. تو ہمارے یہاں پر بعض لوگ تو ایسا ہے کہ جو حالت جنابت میں بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتے ہیں، ناشتہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اچھا ناشتہ یا زمین پر لعنت کرے گی، نعوذ باللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے غسل کو، جیسے موقع ملے فوراً کر لینا چاہیے، یعنی فجر سے پہلے ہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے حالت جنابت میں، آپ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے، ایسا نہیں ہے. اس تفصیل میں کہ جنبی گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور بازار وغیرہ جا سکتا ہے. اور عطا رحمہ اللہ نے کہا کہ جنبی پچھنا لگوا سکتا ہے، ناخن ترشوا سکتا ہے اور سر منڈوا سکتا ہے، اگرچہ وضو بھی نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، اس سے دیکھیں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا حالت جنابت میں ناخن بھی نہیں کاٹنا, کیونکہ کہتے ہیں ایسی بغیر غسل کے ناخن چلے جائیں گے تو گناہ ہوگا. اللہ ولا ولا قوت الا باللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایون حالت جنابت میں جو انڈر آرمس بال ہیں وہ بھی نہیں نکالنے چاہیے, غسل کرنے کے بعد بال نکالو تو کتنا لمبا پھر وہ کام ہو جائے گا, ڈبل ڈبل پھر جاؤ غسل کے لیے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ حالت جنابت کا یا حالت حیض کا غسل کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ہی وہ غیر ضروری بال نکال لینے چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. ہم سے عبدالعالی بن حماد نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن زرعہ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے, انہوں نے قتادہ سے کہ انس بن مالک نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے, اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. اس سے جملی کا گھر سے باہر نکلنا ثابت ہوا کہ آپ, یعنی ظاہر تھا آپ کی تمام بیوی کے حجرے الگ الگ بنے ہوئے تھے اور گھر سے باہر نکل کر دوسرے حجرے میں جانا پڑتا تھا, اور صفیہ رضی اللہ عنہ کا تو بہت ہی دور تھا. تو اس کا مطلب کہ رسول اکرم حالت جنابت میں ایک سے دوسرے حجرے میں جاتے گئے, تو یہاں سے ثابت ہوا. اور اگلی حدیث میں وہی ابو ہریرہ والی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں رسول اکرم سے میں نے بیٹھنا یا ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھا, اور جب واقعہ بیان کیا تو رسول اکرم نے کہا کہ سبحان اللہ مومن تو نجس نہیں ہوتا. تو ابو ہریرہ بھی راہ چلتے ہوئے سمجھے رسول اکرم سے ملے تھے جبکہ حالت جنابت میں تھے, یعنی گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے حالت جنابت میں. غسل سے پہلے جملی کا گھر میں ٹہرنا جبکہ وضو کر لے جائز ہے. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا ہم سے ہشام اور شیبان نے, وہ یحییٰ سے, وہ ابو سلمہ سے, کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں لیکن وضو کر لیتے تھے. تو دونوں طریقے ثابت ہیں, یعنی آپ حالت جنابت کے بعد یا تو وضو کر کے سو جائیں یا بغیر پانی کو ہاتھ لگائے بھی سو سکتے ہیں. رسول اکرم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. غسل سے پہلے جملی کا گھر میں ٹہلنا جبکہ وضو کر لے جائز ہے. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا ہم سے ہشام اور شیبان نے, وہ یحییٰ سے, وہ ابو سلمہ سے, کہا میں نے عائشہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا کہ ہاں لیکن وضو کر لیتے تھے. تو وضو کر کے سونا بھی ثابت ہے اور بغیر وضو کے سونا بھی ثابت ہے. بغیر غسل کے جملی کا سونا جائز ہے, جیسے کہ نیچے والی حدیث میں آتا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو. اس بارے میں کہ جنبی پہلے وضو کر لے پھر سوئے, تو اس میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم جب بھی حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے پرائیویٹ پارٹ دھو لیتے اور نماز کی طرح کا وضو کرتے. تو حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے اور بعد میں اٹھ کر نہایا جا سکتا ہے. تو ان تمام احادیث کا کیا مطلب ہے جو اوپر بیان کی گئی ہیں, کہ جنبی وضو کر کے گھر میں سو سکتا ہے, پھر نماز کے واسطے غسل کر لے کیونکہ غسل جنابت کے بغیر نماز درست نہ ہوگی. مریض وغیرہ کے لیے رخصت ہے, جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مریض ہو یا پھر انتہا کی سردی ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. پھر غسل کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہوتا ہے, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جنابت سے, احتلام سے, حیض اور نفاس سے. لیکن اب بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہسبینڈ اور وائف مل لیں, یعنی ان کا تعلق قائم ہو جائے جسمانی تعلق, لیکن ڈسچارج نہ ہو تو کیا غسل واجب ہوگا؟ تو جی ہاں, اس صورت میں بھی غسل واجب ہوگا. اس بارے میں کہ جب دونوں خطان ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل جنابت واجب ہے. ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا, کہا ہم سے ہشام دستمائی نے, اور ان سے ایک دوسری سند ہے, وہ ابو ہریرہ سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا. تو اس کو بہت سارے لوگوں نے مطلب بیان کیا ہے اور اس پر بہت لمبی بحث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو گیا, چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو, تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا. تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ غسل کرنا انزال منی پر موقف نہیں ہے, بلکہ جب بھی دخول ہو گیا دونوں پر غسل واجب ہو چکا ہے. اور اب اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ امام بخاری کی ایک اور حدیث پتہ چلتی ہے جو آخر میں آئے گی اس میں, یا جو پیچھے آئی تھی غالباً, وہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اصل حکم کیا ہے جو حدیث سے ہی ثابت ہے, کہ اگر ہسبینڈ وائف کا دخول ہو گیا تو غسل واجب ہو جائے گا. اس چیز کا دھونا جو عورت کی شرمگاہ سے لگ جائے ضروری ہے. ہم معمر عبداللہ بن عمر نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے, اور انہوں نے حسین بن زکوان معلم کے واسطے سے, ان کو یحییٰ نے کہا, مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی, ان کو عطا بن یسار نے خبر دی, زید بن خالد جوہری نے بتایا کہ انہوں نے عثمان بن عفان سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھولے، اور عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم سے بات سنی ہے، میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب سے، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبید بن کعب سے پوچھا تو انہوں نے یہ فرمایا. یحییٰ نے کہا کہ ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ابو ایوب نے، اور یہ بات رسول اکرم سے سنی تھی. تو ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اگر ایسا تھا کہ اگر صرف دخول ہوا ہو اور ڈسچارج نہ ہوا ہو تو وضو کر لینا کافی تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور جو نیا حکم یا اب جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ دخول ہو جائے چاہے انزال ہو یا نہ ہو، غسل لازم ہے. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ہشام بن عروہ سے، کہا مجھے خبر دی، میرے والد نے کہا مجھے خبر دی، ابو ایوب نے کہا مجھے خبر دی، عبید بن ابی کعب نے، کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے الگ گیا اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے. ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا غسل میں زیادہ احتیاط، اور یہ آخری حدیث میں ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور پانی سے غسل کرنے نہیں زیادہ پاک کرنے والا ہے. ایکچولی بعض اوقات غسل جو ہے دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے، وضو کے لیے بھی آتا ہے اور غسل کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا. اب یہاں پر غسل سے مراد کون سا غسل تھا؟ تو ہو سکتا غسل سے مراد نہانا ہی ہو، نہ کہ وضو ہو. تو یہ حکم پہلے تھا، یہ منسوخ ہے، یاد رکھیں، لکھ لیجیے آپ اپنی کتاب پر ہی لکھ لیجیے. تو یہ حکم منسوخ ہے. نیا حکم کیا ہے؟ جو رسول اکرم کا آخری عمل تھا وہ یہ کہ جب ہسبینڈ وائف کا آپس کا تعلق قائم ہو جائے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، غسل لازم آ جائے گا. تو الحمدللہ آپ لوگوں کا کتاب الحیض بھی کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. کچھ بارہا آتا ہے، میرے خیال سے غالباً لاسٹ ویک بھی آیا تھا، کہ جب اگر آپ ڈاکٹر سے انٹرنل چیک اپ کرواتے ہیں یا پھر ویجائنل اسکیننگ ہوتی ہے جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ پریگنینسی میں ہوتی ہے، کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، تو کیا اس کے بعد غسل واجب ہوگا؟ تو جی نہیں. اس کے یعنی چونکہ وہ ہسبینڈ وائف کا تعلق نہیں تھا، بس ایک میڈیکل چیک اپ تھا، تو اس میں غسل واجب نہیں ہوگا. پر میں حدیث میں کوئی ایسی ٹائم لمٹ نہیں آئی ہے، لیکن چونکہ فجر کی نماز بغیر اس کے ہوں گی ہی نہیں، تو لہٰذا آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کرنا ہے. اور اگر کوئی کسی کا تعلق اپنے ہسبینڈ سے دن کے وقت ہوتا ہے تو اس کو پھر ظہر کی نماز سے پہلے کرنا پڑے گا، یعنی جب بھی ہوا ہو تعلق ہسبینڈ سے، کیونکہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو جب بھی ہوا ہو بس اگلی نماز کے آنے سے پہلے آپ کو ہر حال میں غسل کر لینا پڑے گا تاکہ آپ کی نماز وقت پر ادا ہو جائے. اور رسول اکرم سے یہی ثابت ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے. تو لہٰذا ہم ٹائم لمٹ تو نہیں بتا سکتے، اور یہ بھی جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ زمین لعنت بھیجتی ہے حالت جنابت والی عورت پر، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں جب حالت جنابت میں رہیں گے تو اندر سے ایک فیلنگ رہیں گی نا کہ ہم ابھی ناپاک ہیں، قرآن کو چھو نہیں سکتے اور تلاوت بھی نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا پہلے غسل کر لیں، بعد میں سارے کام شروع کریں، وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن کسی کی کوئی مجبوری کہ اٹھ کر اب ناشتہ بنا کر دینا پڑ رہا ہے یا کچھ بنا کے دینا پڑ رہا ہے اور تو کوئی نماز کا ٹائم اگر نہیں آیا ہے، تو پھر ایسی خاتون پہلے ناشتہ بنا دے اور پھر غسل کر لے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.